सार बाको छाऊ मिली न साया राहों में सार बाको छाऊ मिली न साया बेताब धूप में है जंजीर का सताया बेताब धूप में है जंजीर का सताया राहों में सार बाको छाऊं मिली न साया परदेसियों की कब्रों में तुर्बत सकीना परदेसियों की कब्रों में तुर्बत सकीना किसने है फूल डाले किसने दिया जलाया किसने है फूल डाले किसने दिया जलाया राहों में सार बाको छाऊं मिली न साया पहचान ले न सुगरा अब अपने कारवां को पहचान ले न सुगरा अब अपने कारवां को इस काफले में बीबी कोई नहीं पराया इस काफले में बीबी कोई नहीं पराया राहों में सार बाको छाऊं मिली न साया सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदर सलवात अल्लाहुम्म सल्ली अला कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी कब्र असगर बनाने में बहुत देर लगी शह को एक चांद छुपाने में बहुत देर लगी कब्र असगर की बनाने में बहुत देर लगी। शहने हर लाश को जल्दी से उठाया, लेकिन शहने हर लाश को जल्दी से उठाया, लेकिन लाश अकबर की उठाने में बहुत देर लगी। टुकड़े चुनते हुए कासिम के कहा, मौला ने टुकड़े चुनते हुए कासिम के कहा, मौला ने हाय अफसोस के आने में बहुत देर लगी। इस कदर प्यास से सूखा था गुलुए सरवर, इस कदर प्यास से सूखा था गुलूवे सरवर। शिम्र को तेग चलाने में बहुत देर लगी। करबला जा के तकल्लुम ने ये मौला से कहा, मुझको सरकार बुलाने में बहुत देर लगी। कब्र वस्खर की बनाने में बहुत देर लगी। शेख को एक चांद छुपाने में बहुत देर लगी।
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु محمد و آل محمد بر ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. درود بجي محمد وعلى محمد. موضوع سامعین، سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ بہت جلد ایک ایسی قوم کو لے کے آئے گا کہ اللہ اس قوم سے محبت کرے گا، وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی. یہ قوم مومنوں کے لیے توازن و فروتنی کرنے والی ہے، کافروں کے لیے شدید اور سخت ہے. یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کسی بھی ملامت کرنے والی کی ملامت اور سرزنش کو خاطر میں نہیں لاتے، اس سے خوفزدہ نہیں ہوتے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل کو عطا کرتا ہے، اور بے شک اللہ اپنے فضل کا بہت وسیع پیمانے پہ مالک اور تمہاری نیتوں کا جاننے والا ہے. اس آئے مجیدہ کی روشنی میں ہم نے قرآن اور امیر المومنین کے عنوان سے ان چار روزہ مجالس میں اپنے آرائش کا آپ کے سامنے پیش کیا. آج اس کی آخری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ یہ آیت مفسرین نے لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہے، اور جن پانچ صفات کو اس آئے مجیدہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ در حقیقت خود مولا کائنات حضرت امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں مجسم صورت میں موجود تھیں. عزیزان گرامی، پھر گفتگو یہاں تک پہنچی کہ قرآن ہدایت ہے تو علی بھی ہدایت ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ ہے. بس اگر قرآن کا کام نور دینا ہے تو پھر علی کا کام بھی نور دینا ہے.
قرآن کا کام ہدایت کرنا ہے تو علی کا کام بھی ہدایت کرنا ہے. قرآن کا کام دلوں میں موجود بیماریوں کو در حقیقت دور کر کے شفا عطا کرنا ہے. علی کا کام بھی یہی ہے کہ وہ دلوں سے کینہ و حسد اور کفر کی تاریکیوں کو دور کرتے ہوئے انسان کو نور الہی سے شفا دیتا ہے. قرآن اگر تبیانن لکل شیء ہے, تبیانن لکل شیء یعنی ہر چیز کا اد, لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جس کا در حقیقت علم قرآن میں نہ ہو. تو پھر علی ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. اگر قرآن در حقیقت ذکر ہے, تذکرہ ہے, تو علی کا ذکر بھی, علی کی حسی بھی, علی کی حیات بھی, ذکر بھی ہے, تذکرہ بھی ہے. ذکر کسے کہا جاتا ہے؟ ذکر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ موجود ہو, آپ فراموش کر دیں, نسیان کا شکار ہو جائیں, صحب کا شکار ہو جائیں. بس علی بھی در حقیقت اس محبت کا نام ہے, علی اس ذکر کا نام ہے جو ہماری فطرت میں موجود خدا کی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے. در حقیقت علی بھی ہماری فطرت کی گہرائیوں میں, اس لیے خود مولا کائنات فرماتے ہیں لِيَثِيرُوا لَهُمْ دَفَعِنَ الْعُقُولِ. انبیاء کا کام کیا ہے؟ انبیاء کا کام یہ ہے کہ آنکھیں نئی فطرت نہیں بناتے, انبیاء کا کام یہ ہے کہ نئے آنکھیں کو حکم نہیں دیتے. یہ سب کا سب انسانی فطرت میں موجود ہے. انبیاء آ کر صرف ان خزانوں کو انسان کی فطرت سے نکال کر اسے اجاگر کرتے ہیں. یہی قرآن کا کام ہے. اگر قرآن کا کام یہی ہے تو علی کا کام بھی یہی ہے کہ جس طرح قرآن آ کر انسانی حیات کو جلا دیتا ہے, علی کا ذکر بھی انسانی حیات کو جلا دیتا ہے. عزیزان گرامی, بس جو جو صفت در حقیقت قرآن کریم کی ہے وہ میرے مولا کی ہے, میرے مولا کی شان بہت عظیم ہے. اگر قرآن کے لیے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, تمہیں کیا معلوم لیلتُ القدر کیا ہے؟ تو دوسری طرف سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شب قدر کو اگر نہیں پہچانا لوگوں نے, تمہیں نہیں معلوم شب قدر کیا ہے. فرماتے ہیں علی تمہیں نہیں پہچانے سوائے میرے اور اللہ کے. یہ ہے علی کی ہستی, یہ ہے علی کی شان, یہ ہے علی کی منزلت. تو پھر بات آئی تھی کہ ہم غفلت کا شکار کیوں ہیں, غفلت کیوں آتی ہے, غفلت کے اسباب بیان کیے. پھر کل کی مجلس میں ہم نے در حقیقت غفلت کے نتائج بیان کیے. جب ایک انسان غافل ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قساوت قلب آ جاتی ہے, دل سخت ہو جاتا ہے, نرم زرخیز مٹی سے کوئی چیز اگ بھی سکتی ہے اور پانی اس میں جذب بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ سنگ مرمر کا یہاں پر مثال کے طور پر پتھر لگا ہے, آپ اس میں جتنا بھی پانی ڈالیں گے جذب نہیں کر سکتا, نہیں اس سے کوئی چیز اگ سکتی ہے. یہ معنی بن جائے گا, رکاوٹ بن جائے گا. اگر کوئی چیز اگ بھی رہی ہوگی یہ اسے اگنے نہیں دے گا. کیوں؟ اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ اگا سکے. قسی القلب انسان کون سا ہوتا ہے؟ کل امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث پیش کی تھی, ایوک والغفلہ. امام فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ, غفلت کے شکار نہ ہو جاؤ. ففیہا تکون قساوت القلب, اس میں تمہارا دل سخت ہو جائے گا, نہ کوئی موعظہ و نصیحت تمہارے دل پہ اثر کرے گی. جب خدا کی نصیحت کا, قرآن کی نصیحت کا, اہل بیت کے پیغام کی نصیحت کا آب حیات تمہارے وجود میں نہیں اترے گا, تمہارا دل سخت ہو جائے گا, تو پھر اس بنجر زمین سے نیک اعمال صادر نہیں ہوں گے, برے اعمال اور گناہ صادر ہوں گے. یہ ہے قساوت قلب. پھر ایک اور نتیجہ کیا تھا؟ انسان کا سرمایہ نابود ہو جاتا ہے. روایت پیش کی تھی مولا کی, فرمایا تھا کہ انسان کی غفلت کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے, کفا بالمرء غفلتن ان یضیع عمرہ فیما لا ینجی, کہ اپنی عمر کو ایسے کاموں میں خرچ کرے کہ جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. تو مختلف اسباب بیان کیے تھے. آج گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, اس غفلت کا علاج کیا ہے, اس کا درمان کیسے کیا جائے, اس کو کیسے ٹریٹمنٹ کیا جائے. اگر کسی میں غفلت آ گئی ہے, اگر کوئی غافل ہو گیا ہے, اگر کوئی خدا کی نشانیوں سے غافل ہو گیا ہے, اگر اس کے اور خدا کی نشانیوں کے درمیان پردہ آ گیا, تو اس غفلت کے پردے کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ کون بتائے گا؟ اہل بیت بتائیں گے. یہ کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا. یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن صامت بھی بتائے گا، قرآن ناطق بھی بتائے گا. عزیزان گرامی، بس آئیے دیکھیں، در مولا پہ چلتے ہیں، در قرآن پہ چلتے ہیں. میں نے مدینہ العلم میں جو میرے دروس تھے وہاں پہ یہ کہا تھا کہ ہمیں قرآن ختم کرنے کی جلدی نہیں ہونی چاہیے. بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، ٹی وی میں ایک عالم دین ایسے سنا، عالم دین آ کے کہتا ہے آج کل نیا فیشن آ گیا، پانچ دن میں تراویح ختم ہو جائے، تو فیشن غلط استعمال کیا. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ جناب جلدی جلدی قرآن، بھائی تمہارا کون سا بارہ ہے؟ آج 21 رمضان ہے، آج 22واں بارہ میرا. اچھا بھائی انہوں نے اپنی اسپیڈ بڑھا دی، پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھ رہے ہیں. امام فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک بہار ہے، اور ماہ رمضان قرآن کی بہار کا زمانہ ہے. ماہ رمضان قرآن کی بہار کا زمانہ ہے. یہ نہیں کہا کہ ثواب کے لیے پڑھو. کوئی آیت ایسی دکھائی جس میں لکھا ہو کہ قرآن پڑھو ثواب کماؤ؟ برعکس، کیا کہا؟ قرآن پڑھو، سوچو، سمجھو، عقل استعمال کرو، اپنے دلوں میں پیش کرو، اپنی غفلتوں کو دور کرو. خود مولا کائنات سے پوچھے، مولا تلاوت کرنے کے کیا آداب ہیں؟ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے قرآن کی تلاوت کرو. مولا سے پوچھیے، مولا کیسے تلاوت کریں؟ آپ کے شیعہ ہیں، آپ اس مہینے میں شہید ہوئے، آج 21 رمضان مولا کی شہادت کا دن ہے. مولا بتائیے، کل کی رات مولا کو دفن کر دیا گیا، تدفین ہو گئی مولا کی، سحر نمودار ہونے سے پہلے. مولا سے پوچھے، مولا بتائیے تلاوت قرآن کیسے کریں؟ مولا فرماتے ہیں کہ اہل تقویٰ وہ ہوتے ہیں رات کی تاریکی میں خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے تلاوت کرتے ہیں، اور جب کسی ایسی آیت پہ پہنچتے ہیں کہ جس میں جنت کا تذکرہ یا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو رک جاتے ہیں. اس آیت کو پڑھ کر خدا سے دعا کرتے ہیں، خداوندہ اس جنت کو اور اس جنت کی ان نعمتوں کو میرے شامل حال فرما. اور جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے ہیں جس میں جہنم کا اور آتش جہنم کے مختلف عذابوں کا اور وہاں کے احوال کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر ایک دفعہ رک جاتے ہیں، اور رک کے کیا کہتے ہیں؟ خداوندہ ایسا نہ ہو کہ عذاب ہمارے شامل حال ہو جائے. یہ ہے طریقہ، یعنی ترجمے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. ایک سخت حدیث میں نے پڑھی ہے، فرماتے ہیں امام معصوم، ربط للقرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے ہیں مگر قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ثواب ملے. ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہدایت ملے. ہم قرآن کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ خدا کی رحمت ملے، خدا کے عذاب سے دور ہوں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، دنیا میں آخرت میں سرغرو ہوں. لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں، وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کیا کرتا ہے؟ بد دعا دیتا ہے، کہتا ہے میں تمہارے حق میں دعا نہیں کروں گا. یعنی جو پڑھ رہے ہیں، جو وسیلہ ہے، مثال کے طور پر وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانے کا ذریعہ بنتا ہے. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، ایک ٹائر پنچر ہو گیا، آپ نے ڈگی سے دوسرا ٹائر نکالا، تبدیل کر دیا، وہ ٹائر تو پہلی پنچر تھا. لیکن اگر بیک وقت آپ کے دو ٹائر پنچر ہو جائیں گاڑی کے، تین ٹائر، چار ٹائر، کیا ہوگا؟ آپ سفر کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے، وسیلہ ناکارہ ہو جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میرے ذریعے سے شفا چاہتے ہو، نور چاہتے ہو، ہدایت چاہتے ہو، تذکرہ چاہتے ہو، بیداری چاہتے ہو، لیکن میں ایسے شخص کے لیے بد دعا کروں گا. بد دعا بھی کون سی؟ لعنت بھیجوں گا. لعنت در حقیقت اسے کہا جاتا ہے کہ جو رحمت خدا سے دور ہو جائے. قرآن کہتا ہے اگر رحمت خدا حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر قرآن کو سمجھ کے پڑھو. درود بھیجے محمد والے محمد پر. ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو اس غفلت کا یہ مولانا نے طریقہ بتایا، اس طرح تلاوت قرآن کرو. ایسا نہ ہو کہ تم تلاوت قرآن تو کرو لیکن یہ قرآن تم پر لعنت کرے. کیسے بچو قرآن کی لعنت سے؟ کیسے بچیں قرآن کی بد دعا سے؟ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کو ٹہر ٹہر کر آرام آرام سے پڑھیں، تاکہ لطف محسوس ہو، تاکہ لذت محسوس ہو، تاکہ سرور محسوس ہو. عزیزان گرامی، اب اس غفلت کا علاج کیا ہے؟ اس غفلت کا کوئی تو علاج ہوگا نا. ہم نے مختلف آیات قرآنی کے ذیل میں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر آئمہ کے اقوال کی روشنی میں غفلت اور اس کے آثار و نتائج پر گفتگو کی اور پھر اس کو تطبیق دی ہے اپنی عمل زندگی سے. اب دیکھتے ہیں کہ در حقیقت اس غفلت کا نتیجہ کیا. درود بھیجے محمد و آل محمد. و پہلا درمان, پہلا علاج جو مولا نے بتایا ہے وہ ذکر ہے. بدوام ذکر اللہ تنجاب الغفلہ. مولا فرماتے ہیں ذکر کی کثرت سے در حقیقت تم اپنی غفلت کا علاج کر سکتے ہو. ذکر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ذکر ہم پڑھتے ہیں یہ اسی طرح پڑھتے ہیں نا جلدی جلدی, یہ ذکر ہے, یہ تسبیح ہے. یہ جو بات آ گئی تو کل عرض کرتا چلوں. درود بھیجیے محمد والے محمد والے. میں نے عرض کیا تھا نا یہ جو دعا پڑھتے ہیں یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم, اس کا مقصد کیا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب خدا علی اور عظیم ہے تو پھر اس کے ماننے والوں کو بھی, اس کے بندوں کو بھی علی اور عظیم اونچا ہونا چاہیے. اخلاقی غیر اخلاقی کاموں سے اپنی سطح کو پس بلند کرنا چاہیے, پس کاموں سے بلند کرنا چاہیے. اگر علی علی ہیں, دیکھیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کا نام ناصر ہوتا ہے. ناصر کے کیا معنی ہے؟ مدد کرنے والا. ممکن ہے نام کا ناصر ہو لیکن جب بھی آپ اسے ہاں بھائی ناصر میری مدد کرو, پیٹ دکھا کے چلا جائے گا, کبھی مدد نہیں کرے گا. ممکن ہے ایک کا نام زاہد ہو لیکن وہ دنیا میں زاہد نہ ہو, دنیا کا حریص اور لالچی ہو. ممکن ہے ایک کا نام مسلم ہو لیکن ایمان اور مسلمان اور اسلام اس کے دل کو چھو کے نہ گزرا. ایسے ایسے مسلمان گزرے تاریخ میں جن کا تذکرہ ہم اپنی گفتگو میں کرتے ہیں, ابن ملجم جیسے لوگ, نام کے مسلمان تھے لیکن اسلام چھو کے نہیں گزرا تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نام کے بھی مثال کو ناصر ہوتے ہیں, کام کے بھی ناصر ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسم با مسمہ. توجہ فرمائیے گا, اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ اسم با مسمہ. ایک اسم ہے جس ہستی کا نام اسم رکھا جاتا ہے, نام رکھا جاتا ہے اسے مسمہ کہا جاتا ہے. اسم با مسمہ یعنی یہ نام کا بھی ناصر ہے اور کام کا بھی ناصر. اگر یہ بات عرض کرے گی تو ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں, علی کام کا بھی علی ہے, نام کا بھی علی ہے. یہ اتنا علی ہے کہ خدا اپنے گھر میں ولادت عطا کرتا ہے, اور کام کا اتنا علی ہے کہ اب اس کا ذکر بھی انسانوں کو اونچا کر دیتا ہے. بس یہ نام کا بھی علی, کام کا بھی علی ہے. تو یا علی یا عظیم کی دعا, اپنے آپ کو اپنی سطح کو اونچا کرو. اب یہی دعا جو ہم جوشن کبیر پڑھتے ہیں نا, اس کو جلدی جلدی مت پڑھیں. یہ صرف اس لیے کہ آج کی شب ہم نے پڑھ لی, یہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ پڑھ کے پڑھ جاتے ہیں. جیسے ہم ایک گھنٹے کی دعا پڑھے اس کے بعد جو ہے وہ کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں, نہیں. یہ دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہے, پڑھنا مقدمہ بنتا ہے, انیشیل اسٹیج ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے. میں نے مثال دی تھی مدینہ تلیل میں بھی کہ میں آپ کو ای میل بھیجوں, آپ اسے پڑھیں نہیں, کہیں گے جناب مولانا صاحب کی ای میل آئی ہے, السلام علیکم مولانا صاحب, سبحان اللہ. ہو پڑھیے, اسے پڑھ کے رکھ دیں. جناب مولانا صاحب نے کہا ہے کہ آج مجلس ہوگی آ جائیے گا, ہو بہت اچھی بات ہے, میں نے آپ کو ای میل کر دی, آپ آ جائیے مجلس میں. لیکن میں نے آپ کو دعوت دی کہ مجلس میں تشریف لائیے, لیکن آپ کہیں جناب جنم بھر میں پڑھ لیے کافی ہے. نہیں, یہ ای میل اس لیے تھی, پڑھنا مقدمہ ہوتا ہے عمل کرنے کا, دعا مقدمہ بنتی ہے عمل کرنے کا. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. سبحانک کیا مطلب ہے؟ یعنی پاک ہے, منزہ ہے ہر عیب, ہر برائی, ہر نجاست سے. سبحانک یا لا الہ الا انت, کوئی معبود نہیں سوائے تیرے. الغوث الغوث فریاد فریاد, خلصنا من النار یا رب, ہمیں آتش جہنم سے بچا لے, یہ ذکر ہے. لیکن ہم کہتے ہیں قاری نے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب, سب نے جناب وہ ایک ہی ٹون میں آ کے پڑھ دیا, کیا فائدہ ہوا ایسے آواز سے آواز ملانے کا؟ یہ کوئی فنکشن تھوڑی ہو رہا ہے کہ انسان آواز سے آواز ملا دے. ہاں ٹھیک ہے, ایک صدا میں پڑھنا اچھی بات ہے. یہ سبحانہ, یہ جو کہتے ہیں سبحانہ, یہ سبحانہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ رکوع میں کہتے ہیں سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ, یہ سجدے میں جو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے تسبیحات اربع؟ یہ چار ذکر ہیں، چار تسبیح ہیں، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو یہ کہتا ہے اس کا جنت میں گرف لگ جاتا ہے. سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ ہے کیا؟ سبحان اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اے خدا شب قدر میں جب تو سبحان ہے، تو پاک ہے، تو بے عیب ہے، تو میں تیرے ذکر سے اپنے آپ کو بے عیب بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے برائیوں کو اپنی ذات سے دور کرنا چاہتا ہوں. اے خدا تو سبحان ہے، میں بھی سبحان کا نمائندہ اور سبحان کا مظہر بننا چاہتا ہوں. تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے بندہ آج کی اس شب قدر میں برائیوں سے پاک ہونا چاہتا ہے. اب 100 دفعہ جو شخص اپنے آپ کو تلقین کرے، ماہر نفسیات یہ کہتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف اس تذکر سے اپنی بیماریوں کو دور کیا ہے. توجہ فرمائیے گا، صرف تذکر سے. کون سے تذکر سے؟ جب سونے کے لیے لیٹیں، دوسرے کاموں سے فارغ ہو جائیں، آپ میں کوئی بری عادت ہے، بار بار اپنے آپ کو تلقین کریں، مجھ میں یہ بری عادت ہے، میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں، مجھ میں یہ بری عادت ہے، میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے تو کہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں روز بروز صحت مند سے صحت مند تر ہوتا جا رہا ہوں. ایک ہی جملہ مسلسل تکرار کر روزانہ. کئی لوگوں نے علاج کیا اپنا، کئی لوگوں نے اپنی برائیوں کو دور کیا ہے، برعکس کئی لوگوں نے اپنے اندر بہت سی پازیٹیو صفات کو اور اخلاق عادات کو پیدا کیا ہے. یہ تذکر ہے. اب 100 دفعہ شب قدر میں آپ ہی کہیں سبحانکا سبحانکا سبحانکا، اے خدا تو پاک ہے، تو منزہ ہے، لیکن میں خود سبحان نہ بن سکوں، میں خود پاک نہ بن سکوں، میں اپنی 420 نہ چھوڑ سکوں، میں جھوٹ نہ چھوڑ سکوں، میں غیبت نہ چھوڑ سکوں، میں آنکھوں سے خیانت نہ چھوڑ سکوں، میں کانوں سے گناہ نہ چھوڑ سکوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے صرف دعا پڑھی طوطے کی طرح. اکثر طوطے ہوتے ہیں نا، آسٹریلین طوطے، ان کو سکھا دیجیے اردو کیسے بولتے ہیں، بالکل کاپی کرتے ہیں. کیا فائدہ؟ خدا ہمیں طوطی کی طرح دعا رٹوانا نہیں چاہ رہا ہے. یہ ذکر ہے، ذکر جو دل سے نکلے. درود بھیجے محمد والے محمد کا. مولا فرماتے ہیں ذکر سے، ذکر کو مسلسل انجام دو، بے دوام ذکر تنجا بالغفرا، دوام مسلسل کنٹینیوسلی انجام دو تاکہ تمہارے دل سے غفلت کا میل در حقیقت زائل ہو جائے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں الذکر ذکران ذکر عند المصیبہ، ایک ذکر وہ ہے جو مصیبت کے وقت آتا ہے، فریاد ماتم شروع ہو جاتا ہے، یالی مدد اور نظر نیاز مان لیتے ہیں نوجوان. مثال کے طور پر جیسے امتحان کی ڈیٹ آئی، ڈیٹ شیٹ آ گئی، مولا عباس جلدی سے پاس کرا دیں، اور فوراً جناب سیدھے ہو گئے، نماز بھی ہو گیا، وہ جانی حال میں اعمال میں بھی آ گئے. لیکن جیسے خدا کہتا ہے کہ رزلٹ آیا، کام بن گیا، دعاو اللہ مخلصین اللہ الدین، بہت تڑپ کے اللہ کو یاد کرتے نیچے سے کام ہو گیا، پلٹ کے پوچھتے ہی نہیں. تو خدا کہتا ہے کہ مصیبت کے وقت ذکر اچھا ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھا ذکر کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ الذکر ذکران الذکر عند المصیبہ، مصیبت کے پریشانی کے وقت ذکر اچھا ہے، خدا کو یاد کرو، بہت اچھی بات ہے، کم سے کم شیطان کو تو یاد نہیں کر رہے ہو. وہ افضل من ذالک، اور فرماتے ہیں اس سے زیادہ افضل ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ عندما حرم اللہ علیک فیکون حاجزا. مولا فرماتے ہیں اس سے افضل ترین ذکر وہ ہے جب اللہ نے کوئی کام تم پر حرام کر دیا، وہ حرام کام تمہارے پاس آئے، تو پھر اللہ کا ذکر تمہارے اس حرام کام کے درمیان پردہ بن جائے. یہ ہے حقیقی ذکر. ذکر سے تسبیح چلانا نہیں ہے، ذکر صرف 100 دفعہ سبحانک لا الہ الا انت الغوث الغوث پڑھ لینا نہیں ہے، ذکر صرف اللہ کے 1000 ناموں کو پڑھ لینا نہیں، یہ ذکر کی پہلی منزل ہے. جب تک پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں، جب تک سمجھیں گے نہیں اس کی معرفت اور پہچان اور امپورٹنس دل میں نہیں اور ذہن و قلب میں نہیں آئے گی، اور جب تک اس کی معرفت ذہن و قلب میں نہیں اترے گی ہم میں رغبت پیدا نہیں ہوگی. آپ بھوک پیاس کے شکار ہیں، روزے کا وقت ہے، بہت نہیں بہت کمزور ہیں، 21 رمضان کے جلوس کر کے آئے ہیں، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے پانی پی لیں، کہتے ہیں کوئی مجھے پانی پلا دے، کوئی پکوڑا دے دے، کوئی شربت دے دے، لیکن آپ کو پتا ہے کوئی نہیں ہے جو میری فریاد رسی کرے الا میں خود، سوائے میرے خود. تو تمام تر کمزوری کے باوجود آپ خود آگے بڑھتے ہیں پانی پیتے ہیں. آپ کو پتا ہے پانی نہیں پیوں گا تو غفلت کے شکار ہو جاؤں گا, ہو سکتا ہے بے ہوش ہو جاؤں, ہو سکتا ہے کہ اتنی غفلت آ رہی ہو جائے کل روزہ نہ رکھ سکوں. اب پانی پینے کی عظمت, پہچان, معرفت آپ کے دل میں آ گئی نا, اب اس معرفت نے کیا کیا, آپ کے اندر تحرک پیدا کیا, میکنزم ایجاد کیا, آپ کے اندر موشن لے کے آیا, آپ نے پانی پیا. معرفت جب تک ہمارے دل میں نہیں اترے گی ہم عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے. بس جتنی دعائیں پڑھنے کے باوجود, اتنی عبادت کرنے کے باوجود, بالکل وہ چکنا گھڑا ہوتے ہیں جس کو اردو میں کہا جاتا ہے, چکنے گھڑے پہ جتنا پانی ڈالیں گے وہ سب کے سب بہہ جائے گا, جذب نہیں کر سکتا. سنگ مرمر کی میں نے مثال دی, درود بھیجی محمد والے محمد پر. پہلا ذکر کیا بیان, پہلا مولا نے کیا ذکر بیان کیا ہے کہ کس طرح علاج کرو, ذکر کے ذریعے سے خدا کو یاد کرو. یہ نماز الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب آپ پہنچ جائیے یہاں پر کہ جناب مجرب عملیات کا مثال کے طور پر وہ کتاب دے دیں, نسخہ دے دیں. یہ کسی امام نے نہیں کہا, کسی امام کی روش نہیں کہ بیٹھ کے 340 دفعہ جو ہے ناد علی اور ناد علی کبیر کا ذکر کریں. آئمہ سے مربوط ہیں چیزیں, آئمہ نے کہا ہے کہ یہ سورہ اتنی دفعہ پڑھو اس کا اثر ہے. مریض کے سانحہ میں جاؤ 7 دفعہ یا 70 مرتبہ مثال کے طور پر سورہ الحمد پڑھو, شفا کی نیت سے شفا ہوگی. کچھ چیزیں آئمہ سے مربوط ہیں لیکن ہر چیز نہیں. مجرب عملیات, امام جعفر صادق کی روشنی میں ستاروں کا حال بتائیں گے آپ کو, یہ چیزیں نہیں ہیں. یہ بیوقوف بناتے ہیں آپ کو صرف اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے. اذان کرمی تو مولا فرمانے ذکر و ذکران, ذکر دو قسم کے ہیں, ایک وہ مصیبت کے وقت اور ایک وہ جو تمہیں اللہ کی مخالفت سے روک دے, اللہ کی معصیت سے روک دے. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. دوسری چیز جو روایات میں ذکر کی گئی وہ نماز, نماز کی پابندی. نماز کی پابندی انسان کو غفلت سے روکتی ہے. پاکیزگی, طہارت, کپڑوں کی طہارت, بدن کی طہارت, جگہ کی طہارت, جگہ کا غصب نہ ہونا. در حقیقت جو لوگ فقہی مسائل کو اہمیت دیتے ہیں انہیں چاہیے ان فقہی مسائل کے پیچھے کچھ روحانی مسائل بھی ہیں. صرف فقہ ہی سب کچھ نہیں ہے. فقہ آپ کو یہ بتاتی ہے آپ کی نماز باطل ہے یا صحیح ہے, لیکن فقہ آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ آپ کی نماز قبول ہے یا قبول نہیں. فقہ آپ کو بتائے گی کہ روزہ کن کن چیزوں سے قبول ہوتا ہے, لیکن فقہ آپ کو یہ نہیں بتائے گی کہ آپ کو روزہ ہوا قبول ہوا کہ نہیں ہوا. فقہ آپ کو یہ بتائے گی کہ خمس کس طرح واجب ہوتا ہے, لیکن فقہ یہ نہیں بتائے گی کہ آپ کا مثال کے طور دیا ہوا خمس امام نے قبول کیا کہ نہیں کیا. یہ کون بتائے گا؟ یہ اخلاق بتائے گا, یہ امام سے رابطہ بتائے گا. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. تو بہت یہ جو مکان کا غصبی نہ ہونا, لباس کا غصبی نہ ہونا, ان کے پیچھے کچھ معنوی اور روحانی مسائل ہیں, صرف توجہ دینی چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں صرف تعدل مسائل لٹا دی جائے, یہ ہماری قوم کی نجات کا راستہ ہے. یہ پہلی منزل صحیح ہے لیکن تعدل مسائل لٹانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے. تربیت اخلاق اس جانب توجہ ہونی چاہیے. میں نے کہا مجتہد زیادہ تر یہ بتائے گا کہ آپ کی نماز صحیح ہے غلط ہے, یہ لباس پاک ہوا کہ نجس ہوا, آپ کا حج درست ہے یا درست نہیں ہے, لیکن حج قبول ہوا حج قبول نہیں ہوا, نماز اوپر گئی یا نماز منہ پہ مار دی گئی, روزہ قبول ہوا نہیں ہوا, یہ فقہ نہیں بتائے گی, یہ معنویت بتائے گی, اخلاق بتائے گا. سزا نگر میں توجہ فرمائے گا, میری بات سے مغالطہ نہ ہو. کہیں کہیں گے جناب مولانا آئے تو انہوں نے فقہ کی مخالفت کر دی, تعدل مسائل کی مخالفت کر دی, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. لیکن ان کے پیچھے بھی کچھ حقائق ہیں, اس پر توجہ ہونی چاہیے. اہمیت نماز کی, اہمیت. امام خمینی کے روحانیت کے استاد فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں اگر تم اعلیٰ ترین مراتب پہ پہنچنا چاہتے ہو انسانیت کے, تو نماز کو اول وقت انجام دینے کی عادت ڈالو. اگر تم نماز کو اول وقت انجام دو اور خدا تمہیں اعلیٰ ترین مدارج اور درجات فائز نہ کرے, تو پھر مجھ پہ لعن دان کرو, مجھ پہ لعنت بھیجو. ایک مجتہد, ایک آیت اللہ, ایک روحانیت عرفان کا استاد اتنی بڑی بات کہے عزیزان کے, اہمیت نماز کی. اور تیسری چیز جو مولانا نے بیان کی ہے وہ محاسبہ, مراقبہ. محاسبہ کیا ہے؟ اپنا حساب کرنا, جس کو امام خمینی نے ایک نئے انداز سے, جدید انداز سے ہمارے نوجوان نسل کے سامنے بھیجا. نوجوان بچہ ہوتے مولانا جا رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں, سامنے نامحرم ہے, اسکول جا رہے ہیں سامنے نام محرم ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، آفس ہے، کیا کریں، کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں؟ کان ہیں، آواز آ رہی ہے مثال کے طور پر، مختلف قسم کے بہت سی جانتے ہیں، مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں بری عادت ہے لیکن نہیں چھوڑی جاتی، کیا کریں مولانا؟ خوب اس کا علاج کیا ہے، کیسے اپنے آپ کو اچھا بنائیں؟ امام خمینی نے بتایا روایات کی روشنی میں، جب صبح اٹھو تو خدا سے شرط کرو، مشارتہ کرو، مشارتہ یعنی خدا سے عہد و پیمان کرو، کیا عہد و پیمان؟ خدا بندہ آج کے دن میں فلاں گناہ نہیں کروں گا، یعنی ایک گناہ، دیکھیے جو لوگ معتاد ہوتے ہیں، منشیات کے شکار ہوتے ہیں، میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں، اور ایران میں ایسے کافی سینٹرز ہیں، اور ایسے لوگوں سے میں نے، چونکہ میں نفسیات کا طالب علم ہوں، لہذا میں ان سے جا کے ملا، ان سے پوچھا کہ آپ کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، جو لوگ کسی بھی بری عادت میں، خواہ وہ منشیات کی عادت ہو، فیس بک کی عادت ہو، سگریٹ کی عادت ہو، پان گٹکے کی عادت ہو، بیوی سے بد اخلاقی کی عادت ہو، کوئی بھی عادت ہو، جس کا انسان، جس کے لیے نشہ لگ جائے، چھٹتی نہیں ہے اس سے، اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہم سے عادت نہیں چھٹتی، اس کا مطلب ہے کہ آپ مرد نہیں ہیں، آپ انسان نہیں ہیں، آپ میں وہ طاقت، وہ صلاحیت، وہ خود مختاری، وہ ارادہ، وہ عزم، وہ پختگی نہیں ہے، انسان وہ ہے کہ جو در حقیقت اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، خدا خود کہہ رہا ہے کہ قرآن میں میرے جو مومن بندے ہوں گے ان پر شیطان کا کوئی زور نہیں ہوگا، کوئی زور نہیں ہوگا، بس حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر کمانڈ رکھتا ہے، جو اپنے اوپر کمانڈ رکھتا ہے، درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ تو کس طرح اپنے آپ کو بچائیں؟ امام خمینی نے کہا خدا سے شرط کرو، آج کے دن یہ گناہ نہیں کروں گا، تو جو منشیات کے شکار ہوتے ان سے کہا جاتا ہے صرف آج کے لیے منشیات کو ترک کر دو، صرف آج کے لیے، یعنی ان کا نعرہ یہ ہوتا ہے، ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے، ان کے انسٹرکٹر، ان کے استاد، ان کے مربی، ان کے ذہن میں، صرف آج کے لیے اس نشے کو چھوڑ دو، پھر جب اگلا دن آتا ہے پھر کہتے ہیں اس کو آج چھوڑ دو، اس طرح کر کر کے ان کے اندر پوٹینشیل انرجی کو بڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس سے اس عمل کے خلاف مدد لی جاتی ہے تاکہ وہ اس عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اکثر جو لوگ سوال کرتے ہیں خدا سے مشارتہ کریں، عہد پیمان کریں، خدا بندہ آج کے دن میں اپنی آنکھوں کو کنٹرول کروں گا، کانوں کو کنٹرول کروں گا، زبان کو کنٹرول کروں گا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ زبان بری ہے، آفس میں گئے مختلف قسم کی گالیاں، فحش و نازیبہ کلمات ایک دوسرے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے لوگ آ کے بیان کرتے ہیں مولانا آفس کا ماحول بہت خراب ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ برا والا کہتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، حنات کرتے ہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا آپ اپنے آپ کو بچائیے، ایسے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کیجیے، آپ کی جو پرفارمنس ہے، آپ کی جو کارکردگی ہے، وہ اچھی سے اچھی ہونی چاہیے آفس میں۔ تو مشارتہ یعنی شرط کرو خدا سے، کیا شرط کرو؟ آج کے دن فلاں گناہ نہیں کروں گا جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ پھر دوسری منزلت ہے مراقبے کی، مراقبہ یعنی اپنی مراقبت کرنا، اپنی دیکھ بھال کرنا، اپنی کیئر کرنا دن بھر، کس طرح؟ آفس جاؤں، کالج جاؤں، یونیورسٹی جاؤں، بازار جاؤں، بیوی کے سامنے جاؤں، بچوں کے سامنے جاؤں، کہاں کہیں بھی جاؤں، ذہن میں وہ خیال موجود رہے میں نے آج خدا سے شرط کی ہے، میں نے خدا سے عہد و پیمان کیا ہے، آج میں فلاں گناہ نہیں کروں گا، بار بار اپنے آپ کو ریپیٹ کراتے رہیں، دہراتے رہیں، تکرار کرتے رہیں، میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ چنانچہ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نوجوان یا وہ انسان، جب وہ میری بہن جو اس گناہ کو چھوڑنا چاہتی ہے، کیا ہوگا؟ اس کے دل میں بیٹھے گا میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ اس کے بعد کہا جب رات آ جائے تو اپنا محاسبہ کرو، چیک کرو اپنے آپ کو، صبح سے رات ہو گئی، خدا سے جو عہد و پیمان کیا تھا اس میں کتنے صادق نکلے، کتنے سچے نکلے، کہاں ڈنڈی ماری، کہاں 420 کی، دوسرے کو تو نہیں پتا، وہ یعلم خائنت العیون، وہ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، پتلی ادھر سے ادھر گھومتی ہے خدا جان لیتا ہے، نیت میں فطور آتا ہے خدا جان لیتا ہے۔ تو پھر خدا سے تو نہیں چھپا سکتے نا، انسان اپنے آپ سے بھی نہیں چھپا سکتا، انسان دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو محاسبہ یعنی حساب کرو، اگر کامیاب رہے ہو خدا کا شکر ادا کرو، خدا اندہ آج تو نے توفیق دی، آئندہ بھی کوشش کروں گا، میری مدد کر۔ اور اکثر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جب شہوت، گناہ، فساد، برائی، میڈیا جب آپ پہ حملہ کرے تو صدق دل سے کسی کو نہ پکاریں، کسی کو نہ پکاریں، صرف ایک ہستی کو یاد کریں، توسل کریں، وہ ہے حضرت علی اکبر، نوجوانوں کے لیے خصوصاً حضرت علی اکبر کو دل سے پکاریں، مدد آئے گی، توجہ آئے گی، دل سے کہیں کہ اے علی اکبر آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا امام کے لیے، میں بھی ایک نوجوان ہوں لیکن میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہوں، توسل کریں گے حضرت علی اکبر سے، یقیناً جواب آئے گا. اور عمل کر کے دیکھیے آپ، دل سے یاد کریں گے، دل سے تڑپ کر، اور پھر اس توجہ کو جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی روح مبارکہ کی جانب سے آپ کی روح پر القا ہوگی، اس کی حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے در حقیقت اسے عمل کے لیے کارآمد بنائیں، تو پھر اس توسل کا فائدہ ہوگا. ہم کہتے ہیں توسل ہو گیا، دعائے توسل ہو گئی، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ یا وجی عند اللہ اشفع الینا، ہم سمجھتے ہیں یہ پڑھ لیا توسل ہو گیا. توسل ایسے نہیں ہوتا، توسل یہ ہوتا ہے جو رشتہ جوڑا ہے. توسل کیا ہوتا ہے؟ توسل یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے تار لگایا ہے یہاں سے کرنٹ چلے اور اس بلب تک پہنچے، اس بلب کو نورانی کرے، یہ ہے توسل. توسل دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے. توسل یہ کرنٹ وہاں سے پاس ہو کر اس بلب تک آئے، اس بلب کو روشن کرے، یہ توسل ہے. علی اکبر سے توسل کریں تو علی اکبر کی روح مبارکہ سے جو القاعات ہوں گی، جو فیوزات برکات ہوں گی، انہیں سیو کرنے کی کوشش کریں، یہ ہے توسل. آپ کی زندگی نورانی ہو، درود بھیجے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، بس تین راہ حل دیے حضرت آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں، اور مولا کی حدیث بھی ہے مولا متقیان کی، العادت تب وسان، عادت جو ہے تمہاری دوسری در حقیقت تمہاری شخصیت بن جاتی ہے. عادت کیا ہوتی ہے؟ مختلف کاموں کی عادت ہو جاتی ہے، کسی کو پیر ہلانے کی عادت ہوتی ہے، کسی کو انگلی چٹکانے کی عادت ہو جاتی ہے، کسی کو مختلف کاموں کی عادت ہو جاتی ہے. کہتے ہیں یہ تمہاری شخصیت میں داخل ہو جاتی ہے، تمہاری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے. فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ اپنی برائیوں کو کنٹرول کرو، اسکیننگ کرو ان کو، جیسے آپ اپنے کمپیوٹر کو اسکیننگ کرتے ہیں نا، اینٹی وائرس، اپنے آپ کو اسکیننگ کرو. یہ ماہ رمضان تمہاری اسکیننگ کے لیے ہے، یہ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، تمہیں دوبارہ سے اپڈیٹ کر دے گا، تمہارے دوبارہ سے پاک و پاکیزہ کر دے گا. تمام جراثیم گناہ، تمام جراثیم بد اخلاقی کو یہ کل کر کے ختم کر کے تمہاری اس ہارڈ ڈسک کو بالکل نیا تر و تازہ کر دے گا. تو پھر کس طرح اسکیننگ کرے؟ اس طریقے سے عزیزان گرامی کہ توجہ ہونی چاہیے کہ ہم توسل کر رہے ہیں، تو توسل کیا؟ خدا سے سو دفعہ کریں سبحانک یا لا الہ الا انت، الغوث الغوث. برس میں جا رہے ہوں، کیا ہوتا ہے؟ پرس گر جاتا ہے، موبائل کو چھین کے لے گیا، آپ کیا کہتے ہیں؟ چلیں جناب اگلے اسٹاپ پہ اتریں گے پھر پرس کو اٹھا لیں گے، یہ کہتے ہیں؟ اگلے اسٹاپ پہ اتریں گے جو موبائل لے کے بھاگا ہے انشاءاللہ اس کے بعد اللہ پہ توکل کرتے ہیں. توکل کا معنی بھی تو غلط ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. اللہ پہ توکل کر لیا جناب. بہرحال میں ان مفاہیم کے معنی میں داخل ہونا نہیں چاہتا، ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. بہرحال یہ تو نہیں کہتے، وہیں سے آپ کہتے ہیں گاڑی روکو، بس روکو، میرا پرس لے گیا، میرا بٹوا لے گیا، میرا موبائل چھین کے لے گیا، میرے کاغذات گر گئے. یہ ہے الغوث، الغوث فریاد. بس کنڈکٹر کو اب بھائی روکو، نہیں روکتا، چیختے ہیں چلاتے گریبان پکڑتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں لوگ. نہیں یہ مناظر آپ دیکھتے رہتے ہیں اپنے معاشرے میں. یہ ہے الغوث، الغوث یعنی مدد کرو، مدد کرو، میرا سرمایہ ڈوب رہا ہے. شب قدر میں کہے خدا میری زندگی ڈوب رہی ہے. مولا فرما رہے ہیں کفا بالمرء غفلتن، انسان کی غفلت کے لیے اتنا کافی ہے، اس کا سرمایہ ڈوب رہا ہے، وہ سو رہا ہے. اس کے لیے علماء اخلاق کی انتہائی بہترین مثال پیش کی ہے. ایک شخص گرمی کے موسم میں چاہتا ہے تجارت کرے، برف کی سل لے کے آیا اور روڈ پہ کھڑا ہو گیا، مجھ سے برف لے جاؤ، گرمی کا موسم ہے مجھ سے برف لے جاؤ، لیکن کوئی اس کی برف نہ خریدے، کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ گرمی سے، گرمی کی شدت سے اس کی برف پگھل پگھل کر بہتی رہے گی. یہ برف نہیں پگھل رہی ہے، اس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، اس کا پیسہ نابود ہو رہا ہے. تھوڑی دیر بعد وہاں برف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، پانی پڑا ہوگا. یہ ہے سرمایہ نابود ہونا. خدا زندگی کا سرمایہ نابود ہو رہا ہے. جوان اے عورت تیرا حجاب، اے نوجوان تیری پاکیزگی، تیری پاک دامنی نابود ہو رہی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت کل عصم. مولا فرماتے ہیں پہلا گناہ کہ جس سے امام علی پناہ مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ تحتق العصم، وہ گناہ جو عصمت اور حیا کو پارا پارا کر دیں، انسان کو بے حیا بنا دیں، انسان کو جری بنا دیں. ایک گناہ کیا، ایک پردہ، اس پردے میں، حیا کے پردے میں ایک سوراخ، دوسرا گناہ کیا، پھر ایک اور سوراخ، تیسرا گناہ کیا، پھر ایک اور سوراخ. در حقیقت کس طرح، ایک نوجوان تھا، نہایت خوبصورت نوجوان، جامع مسجد کوفہ جا رہا تھا، راستے میں ایک لڑکی نظر. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا یہ لڑکیاں جو بے پردہ آ جاتی ہیں ان کو دیکھنے کا گناہ ہے؟ میں نے کہا جی گناہ ہے. کہا کہ مولانا وہ خود آتی ہیں. میں نے کہا آنے دو ان کو، خدا نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، آپ بند کر سکتے ہیں، راستہ تبدیل کر سکتے ہیں، سر جھکا سکتے ہیں، خدا کو یاد کر سکتے ہیں. انتہائی خوبصورت نوجوان مسجد جا رہا تھا، ایک اور عورت، ایک نوجوان لڑکی اس کے سر راہ بیٹھ گئی. کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں تیرے عشق میں مبتلا ہوں. کہا کہ یہ تہمت کی جگہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. چلا گیا. دوسرے دن پھر اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی. میں تیرے عشق میں مبتلا ہوں، دیوانی ہو گئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم میری بات سن. کہا یہ تہمت کی جگہ ہے. گھر کی طرف چلا، یہ دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، راستہ روک لیا. کہا کہ اچھا رکو، میں گھر سے آتا ہوں. اس کے بعد آیا اور قرآن کی ایک آیت لکھ کے دی. افسوس ہے کہ وہ قرآن کی آیت میں فراموش کر گیا. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ خدا تمہاری آنکھوں کے اشاروں کو جاننے والا ہے. ایک دفعہ جب اس نے یہ آیت پڑھی تو منقلب ہو گئی، منقلب ہو گئی. یہ ہے انسان کا کردار، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے. لہذا یہ سرمایہ ڈوب رہا ہے، ایک ایک گناہ. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحتق العصم، یعنی وہ گناہ جو انسان کے اس پردے کو تار تار کر دیتے، پھاڑ دیتے ہیں. بھائی ایک حیا ہوتی ہے نا انسان کی، حیا کیا ہوتی ہے؟ دوسروں کے سامنے گناہ نہیں کرتا. لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں لوگ بے حیائی کے شکار ہو جاتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں، جتلاتے بھی ہیں، ہم نے یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا. مولا فرماتے ہیں کہ وہ گناہ، اس گناہ سے ڈرو جو تمہیں بے حیا بنا دیں. یہ سرمایہ ڈوب رہا ہے زندگی کا. الغوث الغوث، چیخیں، روئیں، گریہ کریں، فریاد کریں، خدا فریاد، زندگی کا سرمایہ ڈوب رہا ہے. جس طرح برف کی میں نے مثال دی. عزیزان گرامی، بس یہ اہل بیت ہیں، یہ امام علی کی سیرت ہے، یہ قرآن ہے کہ جو ہمیں حیات عطا کرنے والی ہے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. باتیں اور بھی تھیں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. مولا کی وصیت کو ذکر کرنا چاہتا تھا لیکن انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. مولا نے ہم سے کیا وصیت کی ہے؟ کہا کہ یہ وصیت، یہ میری تحریر جس جس تک پہنچے، صرف چاہتا ہوں کہ مولا کی وصیت کا ایک جملہ آپ کی سماعت کی نظر کر کے میں مصاحب کی طرف آتا ہوں. درود بھیجیے محمد وال محمد خان. یہ مولا کی وصیت ہے کہ جسے مولا نے خود تحریر کیا ہے، مولا نے خود لکھا ہے. جب ابن ملجم نے ضربت لگائی، آپ بستر شہادت پر ہیں، امام حسن اور امام حسین کو بلایا، فرماتے ہیں اسی کما بتقوی اللہ، میں تم دونوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں اللہ کے تقوی کی. والا تبغی الدنیا وان بغت کما، تم دونوں دنیا سے دوری اختیار کرو اگرچہ کوئی تمہاری طرف بار بار کیوں نہ آئے. ولا تأسف على شيء منها ذوبي عنكما، فرماتے ہیں کہ اگر دنیا سے کوئی چیز تم سے فوت ہو جائے، چلی جائے، تو پریشان مت ہو، افسوس نہ کرو. واعمل للاجر للاخره، اور آخرت کے لیے عمل انجام دو. وكون للظالم خصما وللمظلوم عونا، فرماتے ہیں کہ ظالم کے لیے در حقیقت دشمن، اور ہر مومن جو مددگار، مدد کے لیے تمہیں پکارے، ہر مظلوم کے لیے، ہر مظلوم کے لیے اس کے مددگار بنو. ہم سے کہا جاتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم فلسطین کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں؟ وہ جو سنی ہیں، جو مذہب اہل بیت کو نہیں مانتے انہوں نے پاکستانی شیعوں کے لیے بھی کچھ نہیں کہا. نہیں, مولا یہ نہیں کہہ رہے کہ جو تمہاری مدد کرے تم اس کی مدد کرو. مولا کہہ رہے کون للظالم خصما, تم دونوں ہر ظالم کی مخالفت کرو, اس کے دشمن بنو کوئی سا بھی ہو, اور ہر مظلوم کی حمایت کرو کوئی بھی ہو, دنیا کے کسی گوشے میں بھی ہو. صرف یہی نہیں, مولا علی کی سلطنت میں ایک ذمی عورت کے پازیب کو, ایک زیور کو چھین لیا جاتا ہے. مولا فرماتا ہے اگر اس خبر کو سن کر کوئی مسلمان مر جائے تو تعجب نہ کرو. اتنا بڑا ظلم ہو گیا علی کی سلطنت میں کہ ایک عورت کے پیر سے, ایک عیسائی عورت کے پیر سے زیور چھین لیا جائے, اتنا ظلم. مولا فرماتے ہیں ہفت اقلیم کی دولت مجھے دے دی جائے, مجھ سے کہا جائے کہ علی چونڈے کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لو, تو علی اتنا ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لہذا یوم القصر انشاءاللہ اگلے جمعے آئے گا, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس میں شریک ہوں, مائیں بہنیں بزرگ جوان سب. یہ شرعی مولا کائنات کے اس قول کی روشنی میں ہم پہ واجب ہے کہ ہم شریک ہوں. یہ جو امام خمینی نے فرمایا ہے کہ یہ اسلام اور رسول اللہ کا دن ہے, یوم اللہ و یوم رسول اللہ, ہذا یوم یوم اللہ و یوم رسول اللہ, تو یہ ایسے ہی نہیں کہتے امام خمینی نے, یہ اللہ نے کہا ہے, یہ اہل بیت نے کہا ہے. رسول اللہ کی حدیث نہیں سنی آپ نے کہ جس میں کہا کہ کوئی شخص اس حالت میں صبح کرے اس مسلمانوں کی عمر کی فکر نہ ہو, فہو لیس بمسلم, وہ مسلمان نہیں ہے, میری امت میں نہیں ہے, اگر مر جائے تو دین اسلام پہ نہیں مرا. اس لیے امام خمینی نے فرمایا کہ یوم القصد یوم اللہ ہے, یوم اسلام ہے, یوم رسول اللہ ہے, یہ یوم علی ہے, عدالت علی کی میراث ہے, عدالت کا نواد علی کی آرزو ہے, ظالم کے ظلم کی قلا قما کرنا علی کی درینہ آرزو ہے. تو اگر آج ہم کسی ظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے تو ہم علی کی دلی آرزو کو پورا کریں گے, اگر ہم اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں گے مولا علی کی درینہ آرزو کو پورا کریں گے. تو عزیزین گرامی یہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں مولا اوسی کما و جمیا ولدی و اہلی, میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں, اپنی تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں اور اپنے بچوں کو گھر والوں کو وصیت کرتا ہوں, ومن بلغہ کتابی, جس تک یہ میری وصیت پہنچے, میری تحریر پہنچے, سب کے لیے وصیت ہے. کتنی اہم وصیت ہے مولا کی, کتنی اہم وصیت ہے, بار بار پڑھیں. مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں بستر شہادت سے, اللہ اللہ فل ایتام, بس میں یہیں سے مصائب کا رخ دینا چاہتا ہوں. مولا کیا کہہ رہے ہیں, سب سے بڑی مصیبت تو یہی ہے کہ علی پکار رہے ہیں کہ میری وصیت سنو, لیکن ہم کہہ رہے ہیں مولا آپ کی وصیت نہیں سنیں گے, ہم بہت تھکے ہوئے ہیں, ہم سے آپ کی وصیت نہیں پڑھی جاتی, ہم آپ کا نعرہ لگائیں گے آپ کی بات نہیں سنیں گے. فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام, یتیموں کا خیال کرو. کل میں نے عرض کیا تھا نا یتیم کس طرح, انہیں علم نہیں تھا کہ مولا کائنات آتے ہیں نے والوں کو توڑتے ہیں اور منہ میں رکھتے ہیں. یہ ہے علی, علی وہ اقیانوس ہے, وہ بحر الکاہل ہے, وہ عظیم سمندر ہے, بڑے بڑے طوفان بھی جس میں آ جائیں علی کو نہیں ہلا سکتے, لیکن ایک چیز علی کو متلاطم کر دیتی ہے, ایک چیز ہے جو علی کو بے چین کر دیتی ہے, وہ مظلوم کی آواز اور یتیم کے آنسو ہیں. اللہ اللہ فی الایتام, اپنی معاشرے کی ذمہ داریوں کا خیال کرو, عید کا زمانہ نزدیک ہے, میری آواز جہاں تک پہنچے, کسی بھی سیاسی پارٹی کو, کسی بھی سیاسی جماعت کو فطرہ نہ دیں, کسی ٹرسٹ کو فطرہ نہ دیں, میں یہ کہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اور مسجد سے مربوط جتنے کام ہیں وہ حاکم شرع کی اتباع اور اس کی نظر اور فتویٰ کے مطابق ہونے چاہیے. کیوں؟ دلیل سے بات عرض کر رہا ہوں, نہیں معلوم کہ کس طرح خرچ کرتے ہیں یہ لوگ. شرعی ذمہ داری ہے علماء کے ہاتھ میں جا کے دیں, ایسے ادارے جن کے بارے مطمئن ہوں آپ. کیا خمس آپ ایسے جا کے دے دیتے ہر ارے غیرے کو؟ نہیں, یا مجتہد کو یا اس کے نمائندے کو یا کسی ایسے عالم دین کو جس کے بارے میں پتا ہے کہ ناجائز استعمال نہیں کرے گا اس کے ہاتھ میں جا کے دے دے. زکات فطرہ بھی بالکل ایسا ہی ہے, یہ جان کا صدقہ ہے, پورے سال آپ کو محفوظ رکھتا ہے, واجب ہے. کیوں مسجد سے متعلق کیوں امور ہے؟ مسجد میں کیا ہوتا ہے, لوگ بہت سی چیزیں وقف کرتے ہیں, یہ ٹرسٹی حضرات, یہ بے دین حضرات بہت سارے آ جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اس کو اٹھا کے بیچ دے, اس کو اٹھا کے بیچ دے, اپنی مرضی سے. شرعی طور پہ کوئی کسی چیز کو نہیں بیچ سکتا, یہ وقف کی گئی ہے. یہ حاکم شرع یا ولی فقی یا مجتہد یا اس کا نمائندہ, اس کی فتویٰ کے مطابق یہ کام انجام پانے چاہیے. اس لیے کہہ رہا ہوں کسی ٹرسٹ کو نہ دیں جس کے بارے میں یقین نہ ہو آپ کو, کسی سیاسی انجمن جماعت کو نہ دیں جس کے بارے میں یقین نہ ہو آپ کو. یہ شرعی ذمہ داری ہے. ہم آتے ہیں عید کے دن بس ٹالتے ہیں, نماز پڑھو بھاگو جلدی سے فطرہ ڈالو اور نکلو. کہاں جا رہا ہے فطرہ, کس کے جا رہا ہے؟ بڑی بڑی خدمت کمیٹیاں بن گئی ہیں, بڑی بڑی اپیلوں کے بینر لگے ہوئے ہیں, پینافلیکس بنے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اسٹال لگے ہوتے ہیں ہر مسجد کے باہر, فلاں ٹرسٹ کو دے دیجیے, فلاں ٹرسٹ کو دے دیجیے. کسی ٹرسٹ کو نہ دیجیے جب تک یقین نہ ہو آپ کو. اذن کرم یہ شرعی ذمہ داری ہے. لہذا مولا فرماتے ہیں یتیموں کا احساس کرو, لہذا ابھی سے کوشش کریں کہ وہ عیدی وہ بچوں کے لیے جو کپڑے خرید رہے ہیں کچھ پیسہ یتیموں اور غریبوں کے لیے بھی, تاکہ شب عید وہ کوئی لباس خرید سکیں. اللہ اللہ فی الایتام, اللہ اللہ فی القرآن, دوسرے قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت نہ لے جائیں. اللہ اللہ فی الصلاح فإنها عمود دینکم, فرماتے ہیں نماز نماز نماز. اس کے بعد فرماتے ہیں ہمسائے ہمسائے ہمسائے, کئی وصیتیں ہیں. بس میں بات کو طولانی نہیں کرتا, معذرت چاہتا ہوں کہ میری بات طولانی ہو گئی. عزیزانِ گرامی, یہ ہے علی, یہ ہے علی کا درد. حکم الا للہ کہنے والے در حقیقت آج دنیا میں بہت مل جائیں گے. ابن ملجم کے چاہنے والے ہیں جو آج مسلمانوں کو تحتے کر رہے ہیں, آج مختلف ممالک میں مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں, خواہ وہ برما کے بودھسٹ ہوں یا پاکستان کے یہ دہشت گرد جماعتیں ہوں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ یہ سب بالکل وہی فکر ہے دین و شریعت کے نام پر جو ابن ملجم نے کیا تھا. دین کے نام پر کیا کیا تھا؟ تین افراد جمع ہوئے تھے, خلاف خانہ کعبہ کو پکڑ کے کہا تھا شر فساد برائی تین وجہ سے ہے, معاویہ, عمر بن عاص اور علی. لہذا تینوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک ایک شخص جا کے قتل کرے, اور شب قدر کا انتخاب کیا تھا. یہ ہے بے فکری ان کی, یہ ہے گندی سوچ ان کی, یہ ہے فکری جمود ان کا. بے نہیں یہی سوچ آج ہمیں دنیا کے مختلف ممالک میں, شام میں, عراق میں, پاکستان میں, بحرین میں اور دوسری جگہ نظر آتی ہے کہ دین کے نام پہ لوگوں کے گلوں کو کاٹا جائے, دین کے نام پہ لوگوں کو تہ تہ کیا جائے. لیکن بہرحال وقت کے دامن میں گنجائش نہ رہی کہ میں ان تمام مطالب کو ذکر کرتا. بہرحال آپ سے وعدہ تھا, امید ہے کہ آپ اپنی بزرگواری کے تحت میرے عذر کو قبول فرمائیں گے. یہ ہے علی, یہ علی کے درد, یہ علی کی آواز, یہ علی کا مکتب, یہ علی کا راستہ. یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ جس علی کا تذکرہ کریں اس علی کتنا علی بھی بن کے دکھائیں. یہ مجلسیں اسی لیے ہیں کہ وہ علی اگر عدل و انصاف کرنے والا تھا تو ہم بھی عدل و انصاف کریں, وہ با اخلاق تھا ہم بھی با اخلاق ہوں, وہ اپنے بیوی بچوں سے ہنسنے بولنے کھیلنے والا تھا تو ہم بھی اپنے بچوں سے بیوی بچوں سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے ہوں. یہ جو کھیلنے کا لفظ استعمال کیا ہے, مولا علی گھر میں آتے تھے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے, بات گزارتے تھے, تربیت اتنی مولا کی نظروں میں اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ وہ مولا بہت کم موقع ملتا تھا مولا کائنات کو مدینہ آنے کا, گھر میں آنے کا, لیکن جتنا بھی وقت آتے تھے اس میں کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ در حقیقت گھر میں دیں اور گھر کی جو ذمہ داریوں سے پورا کر سکیں. یہ ہے مولا کا راستہ, یہ ہے مولا کا مکتب, یہ ہے مولا کی روش. آج 21 رمضان قیامت کا دن, آپ سب نے ماتم کیا, جلوس میں گئے, امام حسن کو پرسہ دیا, امام حسین کو پرسہ دیا, آپ نے جناب زینب کو پرسہ دیا, آپ نے جناب ام کلثوم کو پرسہ دیا. میں کہوں مولا آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کے اصحاب آپ کے سرحانے موجود تھے، آپ کے چاہنے والے موجود تھے، مگر میرا دل روتا ہے کربلا والوں کے لیے، حضرت سید سجاد کے لیے، کہ مولا کہ جب در حقیقت شہادت ہو گئی اور بابا کو دفنانے آئے ہیں تو کفن نہیں تھا بابا کو دے سکیں، سر نہیں تھا تن پر کہ بابا کا آخری دیدار کر سکیں۔ رسم ہوتی ہے نا کہ جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے بندے کفن کھولے جاتے ہیں اور کھول کے کہا جاتا ہے آخری دیدار کر لو، مگر ہائے مظلوم سید سجاد، بابا کو کفن نہیں ملا، بابا کا سر تن پہ نہیں تھا کہ بابا کا آخری دیدار کرتے، بس آنکھیں بند کیں اور مسلسل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، ایک دفعہ آپ کی جبیں پر ایک دفعہ پسینہ آیا، مولا نے ایک دفعہ اپنے آپ کو قبلہ رخ کیا اور کلمہ شہادتین پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخت سفر باندھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج زینب یتیم ہو گئی، آج ام کلثوم یتیم ہو گئی، ارے آج شیعہ قوم یتیم ہو گئی، کوفے کے یتیم آج یتیم ہوئے ہیں، ارے ان کے سر سے باپ کا شفیق و مہربان باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ حضرت علی نے وصیت کی تھی، بیٹا حسن میرا جنازہ خود بخود پلٹتا رہے گا، ملائکہ آئیں گے جو میرے جسد کو خود بخود پلٹیں گے، حسین تم پانی ڈالنا، حسن بیٹا تم میرے جسم کو دھونا۔ ایک دفعہ جب آپ کی پشت سے کپڑا ہٹایا گیا تو کئی ایسے زخم تھے جو علی کی پیٹھ نے اسلام کے دفاع کے لیے سہے تھے۔ میرا سلام ہو، ہاں مولا یہ زخم دیکھے آپ نے، امام حسن روئے ہوں گے، ارے بابا کتنے زخمی ہیں آپ، اے مولا کتنے زخمی ہیں آپ، میں کہوں گا اے مولا ارے کربلا میں آ کے دیکھیے، ارے زینب سینکڑوں تیر کھانے والے حسین کے جنازے کو ہاتھوں پہ اٹھا رہی ہے، اے مولا بغیر تیروں کے جسم کو غسل دینا آسان ہے، ارے کربلا میں تیروں کے ساتھ حسین کو الوداع کہنا مشکل۔ عزیزان گرامی بس عزادارو، اسی طرح غسل و کفن ہوا، جب غسل ہو چکا اور اس کے بعد حنوت کے لیے امام حسن نے کہا بہن زینب ذرا وہ حنوت لے آؤ جو رسول اللہ سے بچا ہوا ہے۔ ایک دفعہ جناب زینب حنوت لائیں، اتنا خوشبودار، پورا شہر مہک اٹھا، علی آخری سفر کے لیے آمادہ۔ ایک دفعہ مولا نے کہا تھا بیٹا حسن میرا جنازہ خود بخود آگے سے بلند ہوگا، تم صرف پیچھے سے اٹھانا۔ رات کی تاریکی ہے، زنان بنی ہاشم چاہتی ہیں رات کی تاریکی میں چلیں، امام حسن نے منع کر دیا، کوئی عورت ساتھ نہیں جائے گی، خدا نے مقدر کیا ہے علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں، ہاں ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں، ہاں بابا کا جنازہ رات کی تاریکی میں۔ اب جنازہ چلا، کوفے سے چلے باہر نکلے، نجف کی طرف آئے، نجف ایک اونچا مقام ہے، ایک دفعہ سفید پتھر کو ہٹایا، خود بخود ایک قبر ظاہر ہو گئی، ایک تختی پہ لکھا تھا یہ نوح نے قبر تیار کی ہے علی مرتضی کے لیے۔ ایک آواز آئی انزلوہ فی ھذا القبر، ارے علی مرتضی کو لحد میں اتار دو، ارے میرا دل کہتا ہے یا فاطمہ زہرا کی آواز ہوگی یا رسول اللہ کی آواز ہوگی۔ ھذا دارو، قبر تیار ہوئی، علی کا جسد خاکی قبر میں اتارا، ارے امام حسن امام حسین کتنے خوش نصیب ہیں، اصحاب موجود ہیں، مگر ہائے کربلا ہائے حسین نجار، کوئی یاور و مددگار نہ ہے۔
لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدم اندہ ہمارے سارے قبول فرما، ہماری ناسوں کا ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے، ہمیں ذکر کے ذریعے سے مولا کائنات کے حقیقی شیعوں محبوں چاہنے والوں میں سے قرار دے۔ خدم اندہ جس طرح تو نے علی کو علی قرار دیا، ہمیں بھی علی کے ماننے والوں میں شمار کرتے ہوئے ہمیں بھی علی اور عظیم اور برتر قرار دے۔ خداوندہ ہمیں اسی جیسا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما کہ جس طرح مولا چاہتے تھے۔ خداوندہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعمال میں شریک فرما، ہم سب کو اپنی ذمہ داری میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ برما کے مسلمانوں کی نجات کے لیے، فلسطین کے، بحرین کے، افغانستان کے، پاکستان کے، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی نجات و کامیابی کے لیے، تمام ظالم امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور تمام دشمن طاقتوں، پاکستان کے خلاف، عزداری کے خلاف، پاکستانی سالمیت کے خلاف منصوبے بنانے والے دہشت گرد تنظیموں کی نابودی کے لیے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوندہ تمام علماء حق کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم فرما۔ خداوندہ ہم جب تک دنیا میں رہیں قرآن و اہل بیت کے پیروکار رہیں، آخرت میں ہمیں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ الحمد کی تلاوت کیجیے اجتماعی طور پر، اور تمام مسلمان مرحومین کی روح کو اسال ثواب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.